الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على عباده الذين اصطفى. اس سے پہلے کئی مرتبہ درس کے شروع میں یہ اعلان کیا گیا کہ آج ہمارا درس مختصر رہے گا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا اتفاق پیش نہیں آیا کہ ایک گھنٹے سے کم کوئی تقریر ہوئی ہو، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب کے ذہنوں میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ اس درس کا وقت ہی ایک گھنٹے ہے، جبکہ شروع شروع میں 50 منٹ کے درس ہوا کرتے تھے. آج شاید بالکل ابتدائی درسوں کی کیفیت آپ کے سامنے آ جائے. ہمارا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وضو جبیرہ کے احکامات کو مکمل کیا جائے، اور اس کے بعد وقت دیکھا جائے گا. اگر اتنا وقت ہوا کہ عرف کے مسائل کو شروع کیا جا سکے تو عرف کے مسائل کو شروع کیا جائے گا، ورنہ کوئی ایسا مختصر سا فقہی موضوع لے کر جو آج ہی شروع ہو کے آج مکمل ہو جائے، آج کے اس درس کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. عرف اور پھر عرف سے زیاد کے مسائل یہ آئندہ بدھ کا عنوان ہوں گے. پچھلے بدھ کے درس میں وضو جبیرہ کے بارے میں کچھ متفرق مسائل آئے تھے. آج جو ہماری گفتگو جبیرہ کے تیسرے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے، تو اس انداز سے کہ سب سے پہلی تقریر میں جبیرہ کا طریقہ اور کہاں کہاں جبیرہ واجب ہوتا ہے، دوسری تقریر میں جبیرہ کے کچھ متفرق مسائل، اور آج کی تیسری اور جبیرہ کے عنوان سے آخری تقریر میں کچھ وہ مقامات بتائے جائیں گے کہ جس میں علماء میں زیادہ اختلاف ہے کہ وہ جبیرے کا مقام ہے یا تیمم کا مقام ہے. اگرچہ یہ ایک حد تک تو سب سے پہلی تقریر میں بھی یہ اختلافات آ گئے تھے، لیکن وہ تقریباً طے شدہ مسئلہ تھا آغا خوئی اور خمینی کا. لیکن آج جو گفتگو ہوگی اس میں بہت کثرت کے ساتھ وہ 6 یا 7 مسئلے بنتے ہیں، یا یہ کہیے کہ 7 ایسے مقامات بنتے ہیں جہاں پر بہت ہی زیادہ اختلاف ہے، نہ صرف یہ کہ آغا خوئی اور خمینی میں بلکہ ویسے بھی شیعت کے تمام علماء میں 50-50 کا ریشو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدھے کے قریب علماء اس کو جبیرہ کا مسئلہ سمجھتے ہیں اور آدھے کے قریب علماء اس کو تیمم کا مسئلہ سمجھتے ہیں. اب وہ 7 مقامات بیان کرنے سے قبل ایک چھوٹی سی بات جو رہ گئی تھی پچھلی دفعہ ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا تھا کہ ایک تو عام مسا ہوتا ہے وضو میں، اور ایک جبیرہ کے وضو کے اندر ایک مسا ہو جاتا ہے. جبیرہ کے وضو میں جو ہاتھ مسا کے معنی عربی میں مسا کے معنی ہاتھ پھیرنا، مسا کا لفظی مطلب ہے ہاتھ پھیرنا. تو وضو جبیرہ میں بھی ہاتھ پھیرا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ آیا تھا کہ وضو جبیرہ دھونے والے اعضاء پہ جو ہاتھ پھیرا جاتا ہے ان میں، اور سر اور پاؤں پہ جو ہاتھ پھیرا جاتا ہے ان میں 7 فرق ہیں. ان میں سے 6 فرق بیان ہو گئے تھے، 7واں فرق رہ گیا تھا. وہ 8واں جو فرق تھا وہ تو آغا خوئی اور خمینی کا اختلافی مسئلہ تھا، لیکن ایک فرق رہ گیا تھا، اس لیے اس کو میں آج صرف اسی کو بیان کر دوں گا، اور پورے مسئلے کو دہرانے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت ہے. وہ یہ فرق رہ گیا تھا کہ دھونے والے اعضاء پہ جو گیلا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، یعنی چہرے سیدھے یا الٹے ہاتھ پر جو پٹی بندھی اور اس پر ہم گیلا ہاتھ پھیریں گے، تو یہ لازم ہے کہ ذرے ذرے پہ آپ کا گیلا ہاتھ گزر جائے، یعنی سوئی کی نوک کے برابر بھی پٹی پہ کوئی ایسا مقام نہ رہے جہاں سے آپ کا گیلا ہاتھ نہ گزرا ہو، سوائے اس کے کہ جو دھاگوں کے درمیان جو پٹی جن دھاگوں سے بنی ہوتی ہے ان کے درمیان جو مختصر سی جگہ ہوتی ہے ان کو چھوڑ دیجئے، ان کا مسئلہ جدا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے پوری پٹی پر آپ کا گیلا ہاتھ گزرنا چاہیے. جس طرح سے اگر یہ پٹی نہ ہوتی تو اس کے نیچے جو کھال ہوتی تھی جب آپ دھو رہے تھے ہاتھ کو تو دھونے کے درمیان سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر پانی نہ پہنچے تو وضو باطل. یہی مسا کا مسئلہ ہے کہ اگر ہاتھ کے اوپر پٹی بندھی ہے اس پر گیلا ہاتھ پھیرا جا رہا تو سوئی کی نوک کے برابر بھی جگہ نہیں بچنا چاہیے, پورے پٹی پر سے گیلا ہاتھ گزرنا چاہیے. لیکن سر اور پاؤں مسا والے اعضاء پہ جو پٹی بندھی ہے اس پر فقط ہلکا سا ہاتھ پھیر دینا بھی کافی. جو عام مسا کا مسئلہ ہے اگر پٹی نہ بھی ہو تو مسا میں یہ تو نہیں ہے کہ پورے سر کے اوپر یا پیر کی پوری چوڑائی میں انسان مسا کرے, ایک انگلی سے بھی مسا ہو جاتا وہی مسئلہ پٹی بندھنے کے بعد بھی چلے گا. تو ساتواں فرق آغائے خوئی اور ساتواں فرق جسے آغائے خوئی اور خمینی دونوں مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ آزائے غسل ہونے والے آزا پہ جو پٹی بندھی ہے گیلا ہاتھ پورا اس پر پھیرنا ہے, پوری پٹی کو گیلا ہونا لازم ہے. لیکن مسا کے آزا پہ جو پٹی بندھی بس مختصر ایک انگلی کے برابر بھی اور سر پر ہے تو ذرا سا بھی انگلی کو حرکت دے دیں تو وہ مسا صحیح مان لیا جائے گا. تو یہ تو مسئلہ خیر پچھلی دفعہ کا مکمل مسئلہ مکمل ہوا. آئیے اب ان سات مقامات کو دیکھیں کہ جن میں یہ اختلاف ہمارے علماء میں چل رہا ہے کہ وہ وضوء جبیرہ کے مقامات ہیں یا تیمم کے مقام ہیں. پہلے تو ان سات کی ایک فہرست بتا دی جائے, لیکن نہیں فہرست بتانے میں خاصا ٹائم لگے گا تو ایک ایک کر کے ہم چلتے ہیں. نمبر ایک, ایسا جبیرہ جو بہت زیادہ جگہ گھیرے ہوئے ہے. دیکھیں ہر زخم کے اوپر جو پٹی باندھی جاتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ عام طور پر جو رائج ہے یہ عرف کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ مکمل عرف کا مسئلہ ہے. وہی جو ہمارا عرف کا عنوان چل رہا تھا اس میں اس کو آنا تھا کہ زخم کے اوپر عرفن جتنی پٹی بندھنا چاہیے اتنی اگر پٹی بندھی ہے تو وہی دو ہفتے پہلے کا مسئلہ کہ آپ گیلا ہاتھ پھیر لیجیے. لیکن اگر زخم پر جتنی پٹی عام طور پہ ڈاکٹر وغیرہ باندھتے ہیں اس سے بڑی پٹی کسی وجہ سے باندھی گئی, عرفن جو پٹی ایک زخم کے لیے ہونا چاہیے, یعنی لوگ کہیں کہ زخم اتنا سا ہے تو پٹی اتنی بڑی کیوں, عرف کے اعتبار سے زخم کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ بڑی پٹی بن گئی, یہ پہلا مسئلہ آتا ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا. یعنی اس کا عنوان ہوتا ہے کہ جبیرہ مقدار عرفی سے زیادہ ہو جائے, جبیرہ عرفی مقدار سے زیادہ ہو جائے. اب کیا کریں گے, اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ اس جبیرے کی دی ہے جو زخم کے برابر, زخم سے زیادہ اگر آپ نے جبیرہ باندھ لیا ہے تو اس کا جبیرہ اس کا وضو ٹھیک ہونا مشکل ہے. اچھا تو اب اس کا حل کیا ہے, علماء کے پاس بہت آسان حل ہے پہلے مرحلے میں, یہ دو مرحلوں میں حل ہوگا. اگر اس جبیرہ کو ہٹا لینا ممکن ہے جو زیادہ والا, جو اصل زخم پر ہے اس کو تو آپ نہیں ہٹا سکتے, نقصان پہنچے گا, یہ تو مسئلہ شروع ہی ہو رہا اس جبیرہ کا جس کو ہٹانا ناممکن, مگر جو زائد پٹی بندھی اس کو اگر آپ کھول سکتے ہیں تو بات ختم ہو گئی, اس کو کھول دیجیے وضو کر لیجیے. آپ جو عام طریقہ ہے جبیرہ کا, بعد میں آپ پٹی باندھنا چاہیں تو باندھ دیجیے. یہ تو ہو گیا جبیرہ اگر عرفی مقدار سے زیادہ ہو مگر زیادہ کو کھولنا ممکن ہے, یا کھولنا اگر پٹی ہے, یا ہٹانا اگر کوئی ٹیپ وغیرہ چپکا ہوا اس کو ہٹانا اگر ممکن ہے تو ہٹا لیجیے. یہ تو بہت آسان ہے. لیکن اس کا دوسرا اسٹیپ کہ عرفی مقدار سے بڑا جبیرہ ہے اور ہٹ بھی نہیں سکتا, اس کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا, آغا خوئی فرماتے ہیں تیمم, آغا خمینی فرماتے ہیں جبیرہ. یعنی کوئی اس میں زیادہ پیچیدگی نہیں ہے ابھی تک, لیکن اب ایک جملہ آپ سنیں گے جو پیچیدہ بنا دے گا مسئلے کو. آغا خوئی فرماتے ہیں کہ یہ تیمم کا موقع ہو گیا, جہاں پہ جبیرہ عرفی مقدار سے زیادہ, جتنا عام طور پہ ڈاکٹر ہیں طبیب ہیں یا بعض جبیرہ جو ہیں وہ گھر کے لوگ بھی باندھتے ہیں, یعنی معاشرے میں ہر آدمی وہ پٹی باندھ دیتا ہے, اس عرفی مقدار سے بڑا جبیرہ ہو گیا ہے, آغا خوئی کے نزدیک اب یہ تیمم کا موقع ہے, ختم بات. لیکن ہاں پھر اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر یہ جو بڑا جبیرہ یہ آزائے تیمم ہی پر ہو, اگر یہ جو بڑا جبیرہ ہے یہ آزائے تیمم ہی پر ہو, مثلا یہ بڑا جبیرہ کوہنی پر ہے کلائی پر ہے, کوہنی ہے کلائی ہے, اس کا تو تیمم سے کوئی تعلق نہیں, تیمم میں دخل ہوتا ہے چہرے کا, ہاتھ کی یہ ہتھیلی کا اور ہاتھ کی اس پشت کا. تو جبیرہ مقدار سے زیادہ ہے, عرفی مقدار سے زیادہ, بہت لمبا چوڑا جبیرہ بنوا لیا ہے کسی نے اور اس کا ہٹانا بھی ناممکن ہے. اس صورت میں اگر کوئی کہتے ہیں کہ بس یہ مسئلہ صرف تیمم کا مسئلہ ختم ہو گئی بات, لیکن اگر اعضائے تیمم ہی پر یہ بڑا جبیرہ بندھا ہوا پھر دونوں کو جمع کرنا ہوگا, وضو جبیرہ بھی کیجیے اور تیمم بھی کیجیے. اگر کوئی کیا کوئی احتیاط میں احتیاط نہیں ہے, براہ راست فتویٰ ڈائریکٹ فتویٰ ہے کہ اگر بڑا والا جبیرہ صرف اعضائے وضو پر ہے, اعضائے تیمم پر نہیں ہے, پیر پر ہے یا سر پر ہے یا کوہنی سے لے کر گٹوں تک ہے یا چہرے پر بھووں کے نیچے ہے, کیونکہ تیمم میں بھی پورا چہرہ تو نہیں چاہیے ہوتا, خالی پیشانی کا تیمم ہوتا, تو بھووں سے نیچے ہے, یہ والا جبیرہ وہ ہے کہ جو اعضائے تیمم پر نہیں, یہ اگر بڑا ہو جائے صرف تیمم واجب ہے اور آپ کی ذمہ داری خاص ہے, لیکن اگر اعضائے تیمم پر ہے تو جمع کرنا پڑے گا, وضو جبیرہ بھی کیجیے اور تیمم بھی کیجیے. اور یہ فتویٰ آقا خمینی کیا فرماتے ہیں, آقا خمینی فرماتے ہیں کہ پورے مسئلے میں وہ جبیرہ جو عرفی مقدار سے بڑا ہے اور ہٹ نہیں سکتا ہے, وضو جبیرہ ہی واجب ہے اور احتیاط واجب ہے کہ تیمم کرے, یعنی دونوں صورتوں میں چاہے اعضائے تیمم پر جبیرہ ہو یا نہ ہو. آپ کے لیے خالی سننا اور سمجھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے ساتھ ساتھ چلنا, تو ذرا سوچئے کہ میرے لیے یاد کرنا کتنا مشکل ہوا ہوگا اور مجتہدین کے لیے فتویٰ دینا کتنا مشکل ہوا ہوگا. جتنا اگر آپ اوپر کی جانب چلیں اتنا ہی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے مجتہدین کرام کے حافظے اور اصول فقہ کی مہارت کا. خیر یہ تو ایک مسئلہ مکمل ہوا کہ یہاں پر آقا خمینی نے جبیرے کے مسئلے میں بہت کم مقامات پر احتیاط واجب لگائی ہے. آقا خمینی تو جبیرے کے مسئلے میں زیادہ قائل ہیں جبیرے, تیمم کو بہت کم لاتے ہیں, اور جہاں لاتے بھی ہیں تو احتیاط واجب کے ساتھ بہت کم لاتے ہیں, لیکن اس مسئلے میں آقا خمینی آقا خوئی سے الگ ہیں کہ آقا خوئی تو ڈائریکٹ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یا تیمم کرو اگر یہ بڑا والا جبیرہ تیمم کے اعضاء پر نہیں ہے, اور اعضاء تیمم پر ہے تو جمع کرو. اور آقا خمینی کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں چاہے اعضاء تیمم پر ہو یا نہ ہو, جبیرہ اگر بڑا ہے اور ہٹایا نہیں جا سکتا ہے تو یہ مسئلہ جبیرہ وضو جبیرہ بھی کیجئے پلس احتیاط واجب ہے کہ تیمم بھی کرے, یعنی احتیاط واجب تیمم کے لیے پورے مسئلے کے لیے نہیں. کہ آقا خمینی کا مقلد کہے کہ وہ جبیرہ جو اعضاء تیمم پر نہ ہو مثلا کلائی پر, تو آقا خمینی کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ جبیرہ بھی کرو تیمم بھی کرو, اور خوئی صاحب کہتے ہیں خالی تیمم کرو تو میں تیمم کیوں نہ کروں. نہیں, خمینی صاحب یہ نہیں کہتے, خمینی صاحب کہتے ہیں جبیرہ تو کرنا ہی ہوگا پھر احتیاط واجب ہے کہ تیمم بھی کرو, اس میں رجوع کی گنجائش نہیں, کیونکہ رجوع کریں گے آقا خوئی کی طرف تو تیمم بھی کرنا ہوگا. تو جبیرہ کرنا تو آقا خمینی کے نزدیک لازم. دیکھیں یہ باریکی, اگر احتیاط واجب کا لفظ مسئلے کے شروع میں آ جائے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وضو جبیرہ بھی کرو اور تیمم بھی کرو, پھر تو آقا خمینی کا مقلد خوئی صاحب کی بات مان سکتا, لیکن آقا خمینی آدھا تو فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جبیرہ تو کرنا ہی کرنا ہے پھر احتیاط واجب ہے کہ تیمم بھی کرو. یعنی اگر کوئی اور ایسا مجتہد مل جاتا جو کہتا کہ تیمم کی ضرورت نہیں ہے تب تو آقا خمینی کا مقلد کو فائدہ ہوتا, لیکن اس مسئلے میں آقا خمینی کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ نہیں, کیونکہ آقا خمینی جبیرے کو لازم قرار دیتے ہیں تیمم کو احتیاط واجب. اس میں اگر خوئی صاحب کی طرف جائیں بھی تو وہ کہتے ہیں تیمم تو ہے ہی لازم. تو اس لیے یہ چونکہ ایک باریکی تھی میں نے بتا دی کہ وضو جبیرہ تو خمینی صاحب کے مقلد کو کرنا ہی کرنا ہوگا, پھر احتیاط واجب ہے کہ تیمم بھی کرے. یہ ہو گیا پہلا مسئلہ جھگڑے والا کہ کیا ذمہ داری ہے ایک مکلف کی. مسئلہ نمبر دو چپکی ہوئی چیز, چپکی ہوئی چیز. دیکھیے ایک تو ہے جبیرہ, جبیرے کا مسئلہ تو آپ سنتے آ رہے ہیں, ایک مسئلہ آتا ہے کہ جبیرہ نہیں کوئی چیز ایسی چپک گئی کہ جو ہٹ نہیں رہی ہے اعضاء وضو سے, تارکول لگ گیا. اب یہ زخم وخم کی بات نہیں تو مجبوری کا مسئلہ چل رہا, تارکول اس طرح سے لگ چکا ہے کہ وہ ہٹ ہی نہیں رہا ہے, نماز قضا ہوئی جا رہی. یہ مسئلہ بھی ہمارے علماء میں بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا یہ جبیرے کی طرح سے مجبوری مانا جائے گا یا نہیں. یا تارکول کی مثال میں نے دی, کچھ چکنائی لگ گئی, کچھ گریس لگ گیا, گریس لگ گئی, تیل لگ گیا, یا یہ کہ مثلا بعض اوقات خواتین کے لیے نیل پالش ایسی لگی ہوئی ہے کہ ہٹ نہیں رہی. اب یہ سارے مسئلے کہ جب زخم یا پٹی یا پلاسٹر وغیرہ کا مسئلہ نہیں، عام حالات کے اندر انسان کے جسم سے کوئی چیز چپک گئی، کوئی چیز ایسی لگ گئی کہ باوجود ہر ممکن کوشش کے نماز قضا ہونے تک وہ نہیں ہٹ رہی، ہٹے گی دو گھنٹے میں، چار گھنٹے میں، اگلے دن، دوسرے دن، لیکن ابھی جو وقت نماز ہے اس کے اندر وہ چیز نہیں ہٹ رہی، لیکن کوئی زخم نہیں ہے، کوئی پھوڑا نہیں ہے، کوئی پٹی نہیں ہے، کوئی اور چیز. یہ مسئلہ بھی اکثر پیش آ سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے کام کا یا جن کا کام یا پروفیشن ایسا کہ ان کے ہاتھ وغیرہ آلودہ ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں میں جن کو صاف کرنا بہت مشکل، سیمنٹ لگ گئی، کوئی پتھر، اس قسم کی کوئی چکنی مٹی لگ گئی، آپ جیسے میں نے بتایا تارکول لگ گئی، اور کوئی چیز اسی کے اندر وہ بال پین وغیرہ کی سیاہی بھی آ جاتی ہے اگر اس کو آپ رکاوٹ مانیں، یا پین کی سیاہی کو اگر رکاوٹ مانیں وہ بھی اس مسئلے میں آ جاتی ہے. یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک رہی ہے، یہ زخم وغیرہ کی پٹی کے علاوہ، زخم وغیرہ کی پٹی لگی ہے تو مسئلہ ہی الگ ہوگی، ان کے علاوہ کوئی اور چیز لگی ہے جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک رہی ہے اور جس کے ہٹانے میں کوئی نقصان نہیں مگر وہ ہٹ نہیں رہی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اس میں بھی ہمارے علماء میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے. اچھا اب یہ مسئلہ بھی دو حصوں میں چلا گیا، جس طرح بڑا جبیرہ جو ہے وہ دو حصوں میں گیا تھا کہ ہٹانا ممکن ہے یا ناممکن، یہاں پر بھی مسئلہ دو حصوں میں چلا گیا. پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہٹنے سے انکار کر رہی ہے، اگر کوئی دوا، یہ دوا لگائی گئی ہے جو نہیں ہٹ رہی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، زخم وخم ٹھیک ہو گیا، یا کوئی ایسا زخم نہیں تھا لیکن مالش کے لیے مثلا کوئی دوا لگائی گئی تھی، بہرحال اگر یہ کوئی دوا جس کو لگایا گیا ہے اور یہ اب نہیں ہٹ رہی، تو کوئی اور خمینی دونوں متفق ہیں کہ دوا جبیرے کا دوسرا نام ہے، دوا کا مطلب ہی جبیرہ، یعنی چاہے آپ پٹی باندھ لیتے چاہے آپ دوا لگا لیتے، دوا اگر لگی ہے تو پھر یہ وہی جبیرے کا مسئلہ ہے، وضو جبیرہ کرنا پڑے گا. اگر دوا لگی ہوئی، دوا لگی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کا وضو جبیرے کا مسئلہ. کیا مسئلہ ہے جو پہلے گزرا کہ دوا کے ساتھ اگر پٹی بھی باندھی ہے تو گیلا ہاتھ پھیر لیں، کھلی ہوئی دوا ہے تو اطراف کو دھو لیجئے اور بس آپ کا وضو ٹھیک ہو گیا، اتنا حصہ چھوڑ دیجئے، اطراف کو دھو لیجئے، آپ کا وضو ٹھیک. جو دوا جو اس سے پہلے مسئلہ گزرا تھا کہ جبیرے کے وضو میں اعضاء وضو اگر کھلا ہوا، زخم کھلا ہوا، تو اتنا حصہ معاف ہے، اطراف کو دھو لیں، وہی دوا کا مسئلہ کہ اتنا حصہ معاف ہے جس میں دوا لگی ہے چپکی ہے، اطراف کو دھو لیجئے اور صحیح. البتہ میں نے ایک غلط مثال دے دی مالش وغیرہ کی، نہیں اگر وہ بطور دوا استعمال کی گئی، ایک تو ویسے ہی لوگ جو عادت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں وہ، ایک نہیں بطور دوا جو ہے کوئی تیل وغیرہ لگایا گیا، دوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو احتیاطاً استعمال ہوتا، دوا کا مطلب فوری کوئی چیز ہو گئی ہے، فوری کوئی خرابی، کوئی بیماری، کوئی پریشانی ہو گئی ہے، اسے دور کرنے کے لیے دوا لگائی گئی. خیر اب اس کی بہت تفصیل میں جانا بیکار ہے، جتنا تفصیل میں جائیں گے اتنا ہم الجھیں گے. اگر دوا ہے تو یہ جبیرے کا مسئلہ، اتنے حصے کو چھوڑ کے باقی عام طریقے سے وضو کر دیجیے. لیکن اگر یہ چپکی ہوئی چیز، یہ رکاوٹ بننے والی چیز دوا نہیں، جیسے میں نے تارکول کہا یا پین کی سیاہی کہی یا نیل پالش کہی یا کوئی سیمنٹ وغیرہ، یہ کوئی بہت ہی زیادہ چکنائی، تو اگر یہ چپکی ہوئی چیز دوا ہے تو جبیرہ، چپکی ہوئی چیز دوا نہیں ہے کوئی اور، تو آغائے کوئی کا مسئلہ کہ یہ تیمم کا موقع ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ تیمم کا موقع ہے، تیمم کرنا ہوگا. لیکن اگر یہ چیز اعضاء تیمم پہ چپکی ہے، پیشانی پر ہے یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر ہے، تو اس صورت میں پھر وہی مسئلہ کہ تیمم بھی کریں اور وضو جبیرہ بھی کریں. یعنی آغا کوئی کے نزدیک اس مسئلے کا دوسرا حصہ پہلے مسئلے کے دوسرے حصے کے مطابق ہے. جو بڑے جبیرے میں دوسرا پورشن تھا کہ ہٹانا ممکن نہ ہو تو کیا ہوگا، وہی اگر تارکول یا کوئی سیاہی یا دوا کے علاوہ کوئی چیز چپک گئی ہے، وہی مسئلہ کہ آپ تیمم کریں گے وضو جبیرہ سے کام نہیں چلے گا. ہاں اگر وہ چپکی ہوئی چیز اعضاء وضو پر ہے، پھر اس صورت میں یقیناً وضو جبیرہ بھی کرنا پڑے گا، تیمم بھی کرنا پڑے گا. یہ آغا خوئی کا مسئلہ. آغا خمینی کا مسئلہ ہے کہ نہیں، چپکی ہوئی چیز ہمیشہ جبیرہ میں ہوتی ہے، چاہے دوا ہو چاہے غیر دوا ہو. چنانچہ یہ دوسرا جو مرحلہ ہے کہ چپکی ہوئی چیز اگر تارکول ہے، اگر کوئی سیاہی ہے، اگر کوئی چکنائی ہے، تب بھی آپ وضو جبیرہ کر لیجیے، آپ کا وضو صحیح. تیمم کی اس میں قطعاً کوئی ضرورت نہیں. احتیاط واجب بھی نہیں ہے کہ تیمم کریں، البتہ احتیاط مستحب ہے، احتیاط تو ہے لیکن یہ واجب نہیں. آغا خمینی کا مسئلہ بہت آسان ہے. تو آغا خمینی کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ چپکی بھی چیز چاہے دوا ہو یا غیر دوا وہ وضو جبیرہ. آغا خوئی کے یہاں دو حصے ہو گئے کہ دوا ہے تو وضو جبیرہ، غیر دوا تارکول چکنائی کوئی اور چیز ہے، پھر یہ ہے کہ تیمم واجب ہے اور اگر آزائے تیمم پر ہے تو جمع کرنا واجب. یہ تین مسئلے، دو مسئلے مکمل ہوئے. کون سے دو مسئلے؟ کہ جہاں یہ جھگڑا ہے کہ وہ جبیرے والا مقام ہے یا کوئی اور مقام، ایک بڑا جبیرہ مقدار عرفی سے، دوسرا چپکی ہوئی چیز کا مسئلہ. اب آئیے اسی سلسلے میں تیسرا مسئلہ، تیسرے مسئلے پر بحث کی جائے چپکی ہوئی چیز کے بعد. تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے، یہ مسئلہ بہت پیچیدگی اس لیے پیدا کرے گا کہ شاید یہ مسئلہ دوسرے مسئلوں سے مل جائے، لیکن خیر. تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ اگر ایک انسان نے پٹی باندھی ہے لیکن یہ پٹی ان تین خرابیوں کی وجہ سے نہیں باندھی گئی. تین خرابیاں کیا تھی؟ جرحن یعنی زخم، قرحن یعنی تھوڑا پھنسی، کسرن یعنی ٹوٹی ہوئی ہڈی. یہ پٹی ان تین کے علاوہ کسی اور وجہ سے باندھی گئی. مثلا سر میں انتہائی شدید درد ہے، اس درد کو روکنے کے لیے سر پہ ایک پٹی باندھی گئی، اور ایسا ہے کہ کھل نہیں سکتی، ادھر پٹی کھلے گی ادھر درد شروع ہو جائے گا. یہ پٹی جو بندھی ہوئی ہے اس وقت سر میں، پٹی یا باقاعدہ، یعنی اگر سر میں زخم ہوتا تو یہی پٹی باندھی جاتی، پورے پیشانی پہ زخم ہوتا وہی پٹی ویسے ہی پٹی کس کے باندھتا، ڈریسنگ جو کرتا ڈاکٹر وہ اسی طرح سے کرتا. لیکن اس وقت یہ ڈریسنگ کی گئی ہے یا پٹی باندھی گئی، تو یہ زخم، تھوڑے پھنسی اور ٹوٹی ہوئی ہڈی کے کا مقصد نہیں، بلکہ مقصد ہے درد کو ختم کرنا. یا ہاتھ جو ہے، ہاتھ پہ کس کے پٹی باندھی گئی، کلائی میں انتہائی شدید درد ہو رہا تھا. جیسے اکثر ہوتا ہے، کبھی کبھار، اکثر تو نہیں، کسی وجہ سے بلڈ سرکولیشن کو روکنا ہے مثلا ہاتھ کے آدھے حصے میں، سختی سے ایک پٹی کو باندھا گیا، یعنی پٹی بندھی ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، اس طرح سے نہیں کہ جس طرح کرکٹ کے کھلاڑی شگون کے طور پہ پٹی باندھتے، وہ مقصد نہیں ہے. تو یہ کسی میڈیکل ہی پوائنٹ آف ویو سے، کوئی علاج کے طور پہ، کوئی فائدے کے طور پہ، لیکن وہ تین خرابیوں والی پٹی نہیں، زخم کے اوپر نہیں بندھی ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ نہیں بندھی ہے، بھوڑے پہ نہیں بندھی، بندھی ہے کسی درد کو روکنے کے لیے، بندھی ہے کسی تکلیف کی شدت کو ختم کرنے کے لیے. تو پٹی ہے بیماری کی وجہ سے، لیکن وہ تین بیماریاں نہیں ہے، ویسی ہی پٹی. یعنی اگر ہماری کلائی پہ کوئی زخم ہوتا تو بالکل اسی طرح کی ڈریسنگ یا بینڈیج کی جاتی جیسی ہم نے بلڈ سرکولیشن کو روکنے کے لیے یا تکلیف کو کم کرنے کے لیے ہم نے پٹی باندھی. اس صورت میں خوئی اور خمینی دونوں متفق ہیں کہ یہ تو تیمم کا مسئلہ ہے، جبیرے کا مسئلہ ہی نہیں. وہ پٹی جو بالکل زخم کے انداز سے باندھی جائے اور کسی بیماری کی وجہ سے باندھی جائے، مگر اس میں یہ تین چیزیں نہ ہوں، اس کے اندر آ گئے خوئی اور خمینی دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہو گیا کہ یہ مقام یقیناً تیمم کا مقام، یہ تو مسئلہ بالکل تیمم کا مسئلہ ہو گیا. تین مسئلے مکمل ہوئے. تیسرا عنوان کیا ہوا؟ وہ پٹی جو ان تین خرابیوں کے علاوہ کسی اور وجہ سے باندھی جائے. یہ تین مسئلے ہو گئے. البتہ اس میں بعض پرانے علماء نے کہا کہ شاید یہ بھی جبیرہ بن جائے، لیکن موجودہ مراجع اس پر متفق ہیں. اب آئیے نمبر چار، یعنی یہ ساری بحث چل رہی ہے مجبوری کی حالت کے وضو کا مسئلہ. نمبر چار، چوتھا مسئلہ، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے وضو کے اعضاء پر، انسان کے وضو کے اعضاء پر کوئی زخم نہیں ہے، لیکن زخم ان اعضاء کے قریب والے کسی حصے میں ہے. اس طرح سے میں بطور مثال کہتا ہوں کہ زخم کونی کے اوپر ہے، اعضاء وضو کے نہیں، کونی کے اوپر، مگر اس طرح سے ہے کہ اگر کونی سے نیچے ہم ہاتھ دھوئیں گے تب بھی اعضاء وضو کا دھونا اس زخم کو نقصان پہنچائے گا جو اعضاء وضو سے ہٹ کے. اب تک پورا مسئلہ چل رہا تھا کہ اعضاء وضو پہ کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے وضو جبیرہ کرنا، اب مسئلہ آ رہا ہے کہ اعضاء وضو پہ خرابی نہیں لیکن اعضاء وضو کو دھونا افیکٹ کرے گا اس کو، اس زخم کو جو اعضاء وضو سے ہٹ کے. مثلا تھوڑی تک زخم نہیں ہے, گردن کے اوپر زخم ہے, لیکن اس طرح سے ہے کہ اگر ہم چہرے سے تھوڑی پہ ہاتھ پھیریں گے تو گردن کا زخم جو ہے وہ تکلیف ہو جائے گی, بیماری بڑھ جائے گی, ضرر ہو جائے گا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اس میں بھی علماء میں بڑی بحث ہے کہ جبیرہ ہے یا نہیں. یعنی اگر یہی زخم 2 سینٹی میٹر یا 3 سینٹی میٹر اوپر ہو جاتا تھوڑی پر اعضاء وضو پر تو یقیناً جبیرہ کا مسئلہ ہوتا, لیکن زخم تھوڑا نیچے ہو گیا ہے مگر اس انداز کا زخم کہ ہم دھونے جائیں گے اعضاء وضو کو, نقصان ان کو بھی پہنچے گا. ابھی دیکھیں کہ فقیر کی نگاہ کن کن مسائل اور کن کن موارد سے جاتی ہے. کہ زخم ہے پیر میں اس مقام پر کہ اس پر ہم مسح کرنا ہم پر واجب نہیں, مسح میں وہ مقام نہیں ٹچ ہوگا, لیکن جہاں کبھی مسح کریں گے پیر کا جو دوسرا زخم ہے اس کو نقصان پہنچے گا. تو خلاصہ اس مسئلے کا یہ ہے, بہت تفصیل میں کیوں جاؤں, اگر آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو میں کیوں زیادہ تفصیل میں جاؤں, میں بھی اپنی جان چھوڑاؤں کہ چوتھا مسئلہ یہ کہ زخم وغیرہ یہی جر ہو کر ہو خرابی ہو پھوڑے پھنسی وغیرہ اعضاء وضو سے ہٹ کر مگر اتنے قریب ہے یا ایسی جگہ ہے کہ اعضاء وضو کو ہم دھوئیں گے تو نقصان ان کو ہوگا, نقصان ان کو ہوگا. اب اس صورت میں یہ کیا جبیرہ کا مسئلہ بن جائے گا؟ یعنی اعضاء وضو پر آپ پٹی پھیر لیں, پٹی رکھ کے ہاتھ پھیر لیں, دھونے کا مسئلہ ہی نہ ہو تاکہ وہ جو ان کا پڑوسی ہے وہ تکلیف سے محفوظ ہو. اب اس کے اندر بھی اعضاء خوی اور کمینی میں اختلاف. اعضاء خوی کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, وہ کہتے ہیں یہ تیمم کا مسئلہ ہے. جب اعضاء وضو پہ کوئی زخم وخم ہے ہی نہیں تو پھر یہ تو تیمم کا مسئلہ ہے, جبیرے کا مسئلہ ہی نہیں, تیمم کرنا ہوگا. آغا خمینی کا یہاں پہ اب جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے, یہ چوتھے پانچویں اور چھٹے تینوں میں یہی مسئلہ چلے گا. دیکھیے آغا خوی کا جو فتویٰ ہے, یہ جو میں 7 مقام بتا رہا ہوں, اس میں اب ہم چوتھی منزل پر آ گئے. چوتھے پانچویں اور چھٹے تینوں مسئلوں میں آغا خوی کا وہی فتویٰ ہے تیمم, آغا خمینی کا فتویٰ اب آ رہا ہے, یہ تینوں مقامات کے لیے چلے گا. آغا خمینی کا کیا مسئلہ؟ اعضاء خمینی کا مسئلہ یہ, اعضاء خوی کا مسئلہ کیا ہے کہ اعضاء وضو کو دھونے سے اگر برابر کے حصے کو نقصان پہنچ رہا جو اعضاء وضو سے زخم نہیں تو تیمم کرنا ہے آپ, بالکل ختم وضو وغیرہ بالکل معاف کر ہی نہیں سکتے آپ, کر بھی لیں گے تو بیکار, تیمم واجب. اعضاء خمینی یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں, اتنا آسان فتویٰ نہیں ہوگا, اتنا آسان حل نہیں ہوگا. اگر اب میں صرف مثال چہرے کو لیتا ہوں, مگر یہ مثال ہاتھ کے لیے بھی ہے, سر کے مسا کے لیے بھی ہے, پیر کے مسا کے لیے بھی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر پورے چہرے کو دھوئیں, یعنی پورے چہرے کو آپ دھوئیں, پورے چہرے کو, یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ چہرے کے کچھ حصے کو بھی دھوئیں, وہ جو لفظ پورا عربی کا ہے اردو کا ترجمہ ہوگا, چہرے کے کسی بھی حصے کو دھوئیں برابر کے زخم کو نقصان پہنچنا, ذرا سا چہرہ بھی نہیں دھو سکتے ہیں آپ, پھر تو یہ تیمم کا مسئلہ ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ آدھا چہرہ, مثلا پیشانی سے ناک تک تو آپ دھو سکتے ہیں کیونکہ زخم اس سے خاصا دور واقع ہوا, لیکن ناک سے لے کر تھوڑی تک آپ نہیں دھو سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ الگ ہو گیا, نقصان پہنچے گا. میں مثال دے رہا ہوں, طبیب حضرات بھی یہاں موجود ہیں, مثالوں کے اوپر پکڑ دھکڑ نہیں ہونی چاہیے, تو سمجھانے کی بات ہو رہی, یہ ہمارا ایک علم معانی اور بیان ہے دینی, اس کا جملہ کہ لا مناقشتا فی المثال, مثال میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے, مثال تو بات کو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے. کیا مجھے نہیں پتا کہ یہ گردن کے زخم پہ تھوڑی سے کبھی کوئی نقصان پہنچے یا نہ پہنچے, مگر پانی وانی بہ کے وہاں جا رہا ہے شاید کوئی نقصان پہنچے, تو بتا رہے مثال گردن میں ایک زخم یا تھوڑی کے بالکل نچلے والے حصے میں ایک زخم ہے. آغا خوی تو کہتے ہیں کہ بہرحال یہ تیمم آپ کو کرنا. خمینی صاحب کہتے ہیں اگر صورتحال یہ کہ ذرا سا خالی پیشانی کو بھی آپ دھو رہے ہیں تو وہ زخم جو ہے وہ چیخ اٹھ رہا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ پریشانی میں مبتلا ہو رہا ہے, ذرا سا بھی چہرہ نہیں دھل سکتا, پھر تو یقیناً آپ تیمم کریں. لیکن اگر کچھ چہرہ دھل سکتا ہے, کچھ چہرے کی وجہ سے زخم کو نقصان ہوگا, جیسے میں نے کہا کہ آدھا چہرہ دھو لیجئے, جو نیچے کا آدھا حصہ ہے اس کو نہیں دھوئی, پھر وہ فرماتے ہیں کہ جبیرے کا مسئلہ, جبیرے کا مسئلہ. یعنی جبیرے کا مسئلہ کیا ہو گیا؟ جبیرے کا مسئلہ یہاں کیا ہوگا, یہاں کیا ہوگا؟ یہاں یہ ہوگا کہ آدھے چہرے کو دھو لیجئے, باقی جس کے دھونے سے زخم کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ بالکل معاف, ختم, باقی ختم ہو گئے, وہ بالکل ختم. البتہ یہ مسئلہ کتنے لوگوں کو پیش آتا ہے, یہ تو بہت کم پیش آنے والا مسئلہ ہے. یہ چوتھا ہو گیا. چوتھے مسئلے کا حل آپ نے سن لیا کہ آغا خوی تیمم آغا خمینی کہتے ہیں کہ پورا پورا کا پورا چہرہ اگر نقصان پہنچا رہا تو پھر تیمم ہے, لیکن اگر بعض حصہ دھویا جا سکتا ہے تو جبیرہ. اچھا اب آئیے چوتھے ہے, یہی جواب پانچویں کا ہے, یہی جواب چھٹے کا ہے. پانچواں مسئلہ کیا ہے؟ پانچواں مسئلہ یہ کہ آزائے وضو کو دھونے میں کوئی زخم وخم نہیں ہے, لیکن کوئی اور نقصان پہنچ رہا ہے. خود آزائے وضو کی بات ہے, کوئی زخم نہیں, بیمار آدمی ہے, نقصان پہنچ جائے گا. آزائے وضو کو دھونے سے, دیکھیے آزائے وضو پہ کوئی زخم نہیں, نہ پھوڑا ہے, نہ پھنسی ہے, نہ ہڈی ٹوٹی, لیکن پانی کا استعمال اس کے لیے اس وقت مضر, نقصان دہ, انتہائی شدید سردی یا کوئی اور ایسی اس کو بیماری ہے کہ پانی نہیں ڈال سکتے ہیں اس کے چہرے اور ہاتھوں پر. یہ تو بہت عام سا مسئلہ ہے, اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے. اس میں کیا حال ہے؟ وہی جو چوتھے کا ہے کہ آغا خوی فرماتے ہیں کہ اگر زخم کے علاوہ پانی کا استعمال نقصان دہ بن رہا ہے کھال کے لیے, تیمم. اور آغا خمینی کہتے ہیں کہ دیکھا جائے اگر پورے کے پورے چہرے کے لیے پانی کا استعمال نقصان دہ ہے تو تیمم, لیکن آدھے چہرے کے لیے نقصان دہ ہے, آدھے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, تو یہ وضو جدیرہ کا مسئلہ ہے کہ آدھے کو دھو لے, آدھے کو چھوڑ دے. اچھا اب جو چھٹا مسئلہ آ رہا وہ سمجھیے پانچویں ہی کی ایک مثال ہے, لیکن علماء اس کو الگ سے بتاتے ہیں. چھٹا مسئلہ آتا ہے جس کا آنکھ کا آپریشن ہوا اور آنکھ اس کی بنی ہوئی, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ جبیرے کی کیٹیگری میں آتا ہے یا تیمم میں. اب یہ پانچواں جو مسئلہ آیا تھا کہ پانی کا استعمال زخم کے علاوہ نقصان دے, کوئی اور نقصان دے, تو اکثر ہوتا ہے جس کو کتا کاٹ لے, سنا ہے پانی اس کے جسم پہ نہیں ڈالا جا سکتا, نمونیا کا مریض ہے, انتہائی شدید سردی ہے, بہت ساری صورتیں اس میں ہو سکتی. بلکہ چھٹی چیز آنکھ کا آپریشن بھی اسی کی ایک قسم ہے, لیکن وہ چونکہ علماء الگ سے بیان کرتے ہیں تو میں بھی الگ سے بیان کر دوں. آپ چاہیں تو اس کو پانچویں ہی کی مثال سمجھ لیں. آنکھ کا آپریشن ہوا, آگا خود تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو جبیرہ کا مسئلہ, کیونکہ زخم تھوڑا پنسی ٹوٹی ہوئی ہڈی تو نہیں, یہ جبیرے کا مسئلہ. آگا کو میں نہیں کہتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر پانی ڈالنے سے فقط آنکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے, آنکھ کے جو اطراف کا حصہ, آنکھ کو جو عضو مانا گیا ہے, آنکھ اور اس کے اطراف کا جو ڈھیلا اور پلکیں ہیں سب ملا کے ایک چیز بنی, اگر خالی آنکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ وضو جبیرہ ہے. اطراف پہ آنکھ کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے, آنکھ کی جو سائز ہے صرف آنکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو یہ ہوگا کہ آدھے عضو کو نقصان پہنچ رہا ہے, آدھے کو نہیں پہنچ رہا ہے. لیکن اگر آنکھ کا آپریشن کے بعد یہ صورت حال ہے کہ آنکھ اور آنکھ کے اطراف جو سائڈس ہیں ان میں کسی پر بھی پانی نہیں ڈال سکتے, تو یہ ہو گیا کہ گویا پورے عضو کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس لیے تیمم کرنا ہوگا. تو یہ پانچویں اور چھٹے حصے میں ایک فرق ہو گئے, ایک مسئلے میں ایک باریک سا فرق. پانچویں میں عضو سے مراد پورا چہرہ, چھٹے میں عضو سے مراد فقط آنکھ کا حصہ ہے, آنکھ اور اس کے آس پاس کا حصہ. لیکن خیر اتنی باریکی میں اصول فقہ کے طالب علموں کو بھی نہیں ڈالنا چاہیے. اس لیے خلاصہ یہ کہ اگر پانی کا استعمال زخم کے علاوہ کسی وجہ سے نقصان دے تو آغا خوی کہتے ہیں تیمم, آغا خمینی فرماتے ہیں کہ نہیں, دیکھا جائے گا پورے عضو یعنی پورے آرگن کے لیے, پورے حصے کے لیے نقصان دہ ہے تو تیمم, اگر آدھے کے لیے نقصان دہ ہے, آدھے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو وضو جبیرہ. یہ چھ مسئلے ہو گئے. اس کے بعد ساتواں اور آخری مسئلہ جو اختلافی مسئلہ ہے علماء میں, بس یہ آخری مسئلہ ہے, ساتواں اور آخری. تو چھ مسئلے ہوئے, اب ساتواں مسئلہ کہ اگر آزائے وضو نجیس ہیں اور وہ پاک نہیں ہو سکتے پھر یہ کیا کریں گے, یہ تیمم کریں گے یا وضو جبیرہ کریں گے؟ آزائے وضو نجیس ہیں اور پاک نہیں ہو سکتے, نجاست ان کی وضو ہو سکتا, نجاست دور نہیں ہو سکتی, کسی وجہ سے نجاست دور نہیں ہو سکتی ہے آزائے وضو پر, آزائے وضو کی, اس میں کیا کیا جائے گا؟ اس کے اندر اکثر ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ زخم کھال پھٹ گئی ہاتھ کی یا چہرے کی, اس میں سے خون نکل کے جم گئے, اب جمع ہوا خون ہے اس کو اکھاڑ نہیں سکتے, بطور مثال اکھاڑ بھی سکتے ہیں کبھی کبھی نہیں اکھاڑ سکتے, تکلیف ہوگی اس کی, وہ بھی اسی مسئلے میں آ گیا کہ آزائے وضو نجس, کوئی بھی نجاست لگی ہے, خون لگا ہوا ہے لیکن ہٹ نہیں سکتا, وہ جو پپڑی سے بن جاتی ہے خون کی, مگر جب تک کہ وہ خون ہی رہے, اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا مسئلہ کہ آزائے وضو نجس ہیں پاک نہیں ہو سکتے, تب کیا کریں گے؟ آغا خوی فرماتے ہیں یہ تیمم کا مسئلہ, یہ جبیرے کا مسئلہ نہیں کہ وہ نجس اعضاء کے اوپر کپڑا رکھ کے ہاتھ پھیر لو یا اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤ, یہ ڈائریکٹ تیمم کا مسئلہ ہے. جب تک کہ وہ دل نہ آ جائے کہ وضو کے اعضاء کو پاک کیا جا سکے, نجاست جب تک چمٹی ہوئی ہے اتنے دن تک آپ کو تیمم کرنا. یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے خصوصاً آج کل کے زمانے میں, کہ جہاں اتنی زیادہ چیزیں اسٹیل وغیرہ کی استعمال ہوتی ہیں، ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا، خون نکل آیا، اٹھتے بیٹھتے روزانہ کا یہ مسئلہ، تو اس کا وہ بھی اس میں شامل ہے کہ اعضاء وضو نجس ہیں اور ایسے نجس ہیں کہ پاک نہیں ہو پا رہے ہیں. اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ آغا خوی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں تیمم ہوگا. آغا خمینی پھر اس مسئلے میں اجتہاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تیمم کا مسئلہ بتائیں گے لیکن ڈائریکٹ نہیں بتائیں گے. وہ جو نجاست ہے، جو نہیں ہٹ رہی، وہ خود عین نجس ہے یا متنجس ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں آغا خمینی، اگر متنجس چمٹا ہوا ہے، وہ نہیں ہٹ رہا ہے، تو یہ مقام تیمم کا مقام ہے، بے شک پھر تو تیمم کا مقام. وہ جو نجاست ہے، عین نجس نہیں ہے، یعنی خون نہیں، ایسی چیز چمٹ گئی ہے جو خون سے نجس ہوئی تھی، اب اس کو پاک نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ خوئی صاحب کا مسئلہ صحیح ہے کہ تیمم کریں. لیکن اگر خود عین نجس چمٹا ہوا، جیسے میں نے کہا خون نکل کے لگ گیا ہے، خون خود عین نجس، وہ نہیں ہٹ رہا، آغا خمینی فرماتے ہیں یہ صورت میں وضو جبیرہ ہوگا، تیمم نہیں ہوگا. وضو جبیرہ کریں گے، تیمم نہیں کریں گے. تو ساتواں مسئلہ، اعضاء وضو نجس ہیں، پاک نہیں ہو سکتے، آغا خوئی فرماتے ہیں تیمم کریں، اور جب تک کہ پاک ہونے کے قابل نہ ہو جائے. اور آغا خمینی کا مسئلہ ہے کہ اگر متنجس چمٹا ہوا ہے اعضاء وضو سے جو پاک نہیں ہو رہا ہے، تو تیمم کرو، خود عین نجس لگی ہوئی ہے تو وضو جبیرہ کرنا پڑے گا. تو یہ سات مسئلے بنے، جس میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً ہر مسئلے میں آغا خوئی اور خمینی کا اختلاف، اور سات مسئلوں میں 90% مسئلوں میں آغا خمینی نے وضو جبیرہ بتایا ہے اور آغا خوئی نے تیمم بتایا. کہیں کہیں پہ اس مسئلے میں اختلاف ہوا. کون سے سات مسئلے بنے تھے؟ کہ نمبر ایک، جبیرہ عرفی مقدار سے بڑا ہو. نمبر دو، جبیرہ نہ ہو، کوئی اور چیز چمٹ گئی، کوئی اور چیز لگ گئی. نمبر تین، پٹی باندھی گئی ہو زخم وخم کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کے لیے. پھر نمبر چار، اعضاء وضو. اب یہ چار، پانچ اور چھ، یہ تینوں کا تعلق تھا نقصان سے. نمبر چار یہ کہ زخم اعضاء وضو سے ہٹ کر ہے، مگر اعضاء وضو کا دھونا اس زخم کو نقصان پہنچا رہا. نمبر پانچ، اعضاء وضو پہ زخم نہیں ہے، پانی کا استعمال نقصان دے. نمبر چھ، آنکھ کے آپریشن والے کا مسئلہ. اور نمبر سات، جس کے اعضاء پہ نجاست ہے اور نہیں ہٹ پا رہی. یہ سات مسائل کے ساتھ یہ مسئلہ مکمل ہوا، وضو جبیرہ کا ایک حصہ، وضو جبیرہ کا ایک حصہ یہ مکمل ہو گئے. اصلی مسئلہ وضو جبیرہ کا دو ہفتے پہلے آ گیا. ان دونوں کو ملائیں تو در حقیقت وضو جبیرہ کے سارے مسئلے مکمل ہو جاتے ہیں. اب آخر میں مسئلہ بچتا ہے غسل جبیرہ. وضو تو ختم ہو گئی، غسل جبیرہ کا اور تیمم جبیرہ کا یہ ایک ایک مسئلہ ہے اور بات ختم ہو جائے گی. دیکھیے، جس طرح وضو جبیرہ ہے، اسی طرح تیمم جبیرہ ہے. اگر انسان کے ہاتھوں پر یا پیشانی پر جبیرہ بندھا ہوا ہے اور اس کو تیمم کرنا پڑ جائے، مقام ہی تیمم کا ہو. دیکھیے، ابھی جو وضو جبیرہ میں بحث آئی تھی کہ فلاں مقام پر وضو بھی کرو تیمم بھی کرو، یہ وہ مسئلہ نہیں. وہ تو مسئلہ تھا کہ آپ وضو کر سکتے ہیں لیکن کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا تو تیمم واجب قرار دیا. اب یہ مسئلہ ہے کہ نہیں، آپ کے پاس پانی نہیں تو آپ کو کرنا ہی تیمم ہے، اور جب تیمم کے اعضاء پہ جبیرہ بندھا ہوا، تو تیمم جبیرہ کے سارے وہی مسائل ہیں جو وضو جبیرہ کے مسائل. کہ تیمم کے اعضاء پر زخم ہے تو دیکھیں گے بندھا ہے یا کھلا ہے، بندھا ہے تو پورے اعضاء پر ہے یا کچھ اعضاء پر ہے، وہی جو پہلا مسئلہ ہے. یعنی اس کا تو ایک ہی مسئلہ ہے کہ تیمم اگر جب انسان پر شروع ہی سے تیمم واجب ہو، یہ نہ ہو کہ وضو واجب ہو رہا تھا جبیرے کی وجہ سے ہم تیمم میں گئے، نہیں، جبیرہ ہوتا نہ ہوتا ہم پر تیمم واجب ہوتا، پانی نہیں ہے مثلا، وقت بہت کم ہے، پھر اس صورت میں ہم تیمم کرنے گئے تو دیکھا اعضاء تیمم پر زخم ہے، کیا حکم ہوگا؟ وہی جو وضو کا حکم ہے. سارا کا سارا آپ کو وہی مسئلہ دیکھنا ہے کہ کھلا ہے یا بندھا ہے، پورے پر ہے یا کچھ پر ہے، دھونے والے اعضاء پر ہے یا مسا والے اعضاء پر ہے، اس کی تفصیل میں جانا بیکار ہے، ایک جملہ کافی. اب آئیے آخری مسئلہ غسل کا، کہ جس طرح سے یہ زخم وضو میں رکاوٹ بنتا ہے، اگر کوئی آدمی اس کے پٹی بندی ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی زخم ہے اور اس پر غسل واجب ہو جائے تو اس کا کیا مسئلہ، غسل واجب ہو جائے تو اس کا کیا مسئلہ؟ اس میں پہلے سے اصول یاد رکھی کہ جبیرہ والے آدمی کو جب غسل کرنے کا حکم دیا جائے، جب بھی، تو غسل ارتماسی وہ کبھی نہیں کر سکتا. یہ تو ایک اصول ہے جبیرہ، کہ جبیرہ والے آدمی سے وہ اختیار چھین لیا جاتا جو ہر آدمی کو حاصل ہے کہ واجب غسل اتارنے کے لیے آپ چاہے ترتیبی کریں چاہے ارتماسی کریں. جبیرہ والے کو کبھی حکم ملے گا تیمم کرو, کبھی حکم ملے گا غسل کرو. بہرحال جب غسل کا حکم ملے تو اس سے مراد غسل ترتیبی ہے, غسل ارتماسی کا اختیار جبیرہ والے آدمی کے پاس نہیں. جس طرح احرام پہنے ہوئے آدمی کے پاس ارتماسی کا اختیار نہیں, روزے والے آدمی کے پاس روزے دار غسل ارتماسی نہیں کر سکتا, اسی طرح جبیرہ والا آدمی بھی غسل ارتماسی نہیں کر سکتا. وہ تو ایک مسئلہ مکمل. اس کے بعد چلیں گے تو ایک شروع کی بات مکمل. اس کے بعد اب جبیرہ کا حکم کیا ہے؟ آغا خمینی فرماتے ہیں کہ بہت آسان ہے کہ جو جو مسئلے وضو جبیرہ کے ہیں وہی غسل جبیرہ کے ہیں. یعنی جہاں جہاں وضو کی حالت میں ہمیں حکم تھا کہ گیلی پٹی پہ ہاتھ پھیر لو, غسل میں بھی یہی, غسل کرتے جاؤ پٹی پر پہنچو گیلا ہاتھ پھیر لو. جہاں جہاں وضو میں تھا کہ چاروں طرف اطراف دھو لو, زخم کو خالی چھوڑ دو, غسل میں بھی یہی حکم ہے. آقا خمینی کے نزدیک وضو, تیمم اور غسل تینوں کا ایک ہی مسئلہ, کہ جو جبیرے کا طریقہ بتایا گیا کہ پٹی بندی ہے تو گیلے پٹی کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لو, پٹی نہیں بندی ہے تو اطراف کو دھو کے باقی اس زخم کو چھوڑ دو. بہت آسان مسئلہ ہے غسل کرنا. آقا خوئی کے یہاں ذرا مشکل مسئلہ. آقا خوئی فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے زخم یا پھوڑا اسے اختیار ہے چاہے تو تیمم کرے اور چاہے تو غسل جبیرہ کرے. ہاں جب غسل جبیرہ کرے گا تو وہی جو خمینی صاحب نے طریقہ بتایا کہ جہاں پٹی بندی ہے تو گیلا ہاتھ پھیر لو, پٹی نہیں بندی ہے تو اطراف کو دھو کے اتنا حصہ چھوڑ دو, اتنا حصہ کہ جو زخم ہے پھوڑا ہے پھنسی ہے اس کو چھوڑ کے اس کے چاروں طرف دھو لو. یہ اختیار ہے آپ کو, چاہے آپ وضو کر, چاہے آپ غسل کریں, چاہے آپ تیمم کریں. جس کو اختیار ہے جس کے زخم ہے یا پھوڑا, جس کی ہڈی ٹوٹی ہے اس کو اختیار نہیں آغا خوئی, وہ آغا خمینی کے اختیار ہے. نہیں آغا خوئی کے اختیار نہیں. آغا خوئی فرماتے ہیں کہ زخم ہے یا پھوڑا پھنسی ہے تو آپ کو اختیار ہے, جب چاہے جبیرہ غسل کرے جبیرے کے طریقے سے. جبیرہ دو ہی جملے ہیں جبیرے میں, پٹی بندی ہے تو پٹی پہ گیلا ہاتھ پھیرو, پٹی نہیں بندی ہے تو اتنے حصے کو چھوڑ کے باقی سب کو دھو دو. تو یہ اختیار آپ کی مرضی ہے, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ میرا کیا وظیفہ ہے اور میری کیا زخم کی حالت کیا ہے اور پٹی کی حالت کیا ہے, یہ کچھ نہیں چلے گا. آپ کو اختیار ہے. ہاں اگر ٹوٹی ہوئی ہڈی, ٹوٹی ہوئی ہڈی اس صورت میں اگر ہڈی پر پٹی بندھی ہے تو پھر ہڈی والے کو غسل ہی کرنا ہے, ہڈی ٹوٹے ہوئے آدمی اگر پٹی بندھی, اور اگر پٹی نہیں بندھی ہے تو تیمم کرنا ہے. بات ختم ہو گئی. ہڈی والے آدمی کا مسئلہ بہت آسان ہے, اور آسان ہو گیا کہ ٹوٹی ہڈی ہے لیکن پلاسٹر یا پٹی بندھی ہے تو غسل کرنا ہے اور اس پلاسٹر پہ گیلا ہاتھ پھیر دینا. اگر ہڈی تو ٹوٹی ہے مگر کوئی پٹی کوئی پلاسٹر نہیں باندھا, اس صورت میں تیمم ہی واجب ہے, غسل نہیں کر سکتے. تو یہ جو مسئلہ آخر میں آیا, شاید آپ کے ذہن پہ بوجھ پڑا ہو اس مسئلے کا, کیونکہ اتنے سارے مسئلے ہو گئے کہ سب مل گئے ہوں گے. اسی مکسر سے بچنے کے لیے میں نے گزشتہ خود کی پوری تفریح ایک نئے عنوان پہ کر دی تھی, متفرق مسائل پر. لیکن کب تک ہم اس سے بچیں گے, آج یہ مسئلہ مکمل ہو گیا. جیسا کہ میں نے تقریر کے آغاز میں عرض کیا تھا ابتدائے تقریر میں کہ وقت اب اتنا کم رہ گیا ہے کہ عرف کے مسائل بیان کرنا مناسب نہیں. تین ہفتوں کا وقفہ ہو گیا ہے, کافی چیزیں دہرانا پڑیں گی. اسی وقت میں یہ جو 15 منٹ ہمارے پاس بچ رہے ہیں, 20 منٹ, اس میں وہی دہرانا ہی دہرانا ہوگا, نئی بات نہیں آ سکے گی. اس لیے فقہ کے کسی ایک نئے مسئلے کو ہم لے کے, اتنا چھوٹا مسئلہ کہ آج ہی شروع ہو اور آج ہی مکمل ہو جائے. اچھا, بعض لوگوں نے مجھ سے خواہش ظاہر کی, اس درس کے کسی طالب علم نے نہیں لیکن بعض کے باہر کے کچھ لوگوں نے ایک مسئلے کے بارے میں کہا ہے, چلیں آج اس مسئلے ہی کو ہم مکمل کر لیں, چھوٹا سا مسئلہ ہے. پورا مکمل نہ بھی ہو تب بھی اس کا بڑا حصہ تو آ جائے گا. کہ میں نے کئی دفعہ کئی مقامات پر کئی مسائل کے بیچ میں یہ کہا کہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ نماز میں جلدی نماز پڑھنا, یعنی وقت آتے ہی پڑھ لینا مستحب ہے, سوائے 12-14 مقامات کی, اور اس میں سے کچھ تقاریب میں کچھ چیزیں آئی بھی. لیکن کسی نے یہ کہا, اور ایک نے نہیں کئی لوگوں نے, کہ وہ ایک ساتھ 14 مقام پتہ چل جائیں تو زیادہ اچھا ہے. اب یہ ایک مختصر سا وقت بچ رہا ہے, اس کو ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ جو اردو کی توضیح میں نہیں, یہ مجھے اس لیے کہہ دینا پڑتا کہ تاکہ جو لوگ یہ ذہن میں خیال رکھ کے سنتے ہیں کہ جو کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ گھر جا کے دیکھ لیں گے، تو یہ مسئلہ اردو ترجمے میں مکمل نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہماری فقہ کا ایک اصول ہے کہ المبادرۃ الی الصلاۃ افضل، نماز ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کا وقت آتے ہی اس کو پڑھ لینا بے انتہا فضیلت رکھتا ہے. مگر 14 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ نماز کو دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے. البتہ دیر سے مراد کیا ہے یہ ہر جگہ الگ الگ مسئلہ ہے. کہیں دیر کرنے سے مقصد ہے 5 منٹ کی دیر کرنا، کہیں پہ دیر کرنے سے مقصد ہے 3 گھنٹے دیر کرنا، کہیں پہ دیر کرنے سے مقصد ہے کہ بالکل قضا ہونے کے قریب پڑھنا. یعنی مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہاں وقت آتے ہی نماز پڑھی جائے تو ثواب کم ہوگا، ٹھہر کے پڑھیں تو ثواب. چودہ کے 14 مقامات پر ایک ہی جیسی مدت ہے ٹھہرنے کی. نہیں، ٹھہرنے کا معیار ہر مسئلے میں الگ ہے، وہ آپ کو سننا پڑے گا. اچھا، اب اس کے ضمن میں نماز کے اوقات کے کچھ مسئلے بھی آ جائیں گے، اوقات نماز سے، کیونکہ اس مسئلے کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. پچھلے سال تنظیم عسکری کے جو دینیات کے امتحانات ہوئے تھے اس میں کچھ اوقات نماز کا مسئلہ آیا تھا، تو اس کی تشریح میں نے کئی جگہ یہ بیان کیا کہ یہ جو اسلام کا مسئلہ ہے کہ وقت آتے ہی نماز پڑھو، تو اس کے اندر منٹ کی اہمیت ہوتی ہے. منٹ یعنی 12:30 پہ اگر وقت آ گیا تو 12:30 کی نماز 12:31 کی نماز سے بہتر ہے، اور 12:31 کی نماز 12:32 کی نماز سے بہتر ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ 12:30 وقت آیا تو ہم یہ سمجھیں کہ 1 بجے تک جو ہے وہ تو جلدی کہی جاتی ہے، ٹھہرنے کا مطلب ہے کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹھہرے. نہیں، 1 منٹ بھی ٹھہرنا جو ہے وہ انسان کے ثواب کو کم کر دیتا. تو یہ 14 مقامات جو آپ سن رہے ہیں یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ نماز کو ٹھہر کے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، فوراً پڑھ لینے میں ثواب کم ہے. ان میں سے پہلا مقام نمبر 1، اب دیکھیے یہ جو میں نے مسئلہ منٹ کا بتایا اس سے یہ بات واضح ہوگی. نمبر 1، وہ آدمی جو ظہر اور عصر کے نافلہ پڑھنا چاہتا ہے، 12:30 ظہر کا وقت آ گیا، اب اگر ہم نافلہ پڑھنا چاہتے ہیں، 8 رکعت ہے ظہر کے نافلہ، 8 رکعت نماز میں کم سے کم 4 منٹ 5 منٹ لگیں گے، یعنی 12:30 پہ وقت آ گیا تو اگر نافلہ ہم پڑھیں تو 12:35 پہ ظہر کی نماز ہم کو ملے گی. اب ہم یہ سوچ کر کہ جلدی نماز کا ثواب زیادہ، نافلہ چھوڑ دیں اور واجب نماز پڑھ لیں، نہیں، یہ ثواب کم ہو گئے. جو نافلہ پڑھنا چاہتا تو دیکھیں پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے کہ بھائی 12:30 کا ثواب زیادہ ہے، 12:35 کا ثواب کم ہے، اور ادھر نافلہ کا بھی ثواب ہے. تو ایسا نہ ہو نافلہ پڑھنے جائیں، 5 منٹ دیر ہو جائے، چھوڑو نافلہ، 12:30 کی اہمیت زیادہ ہے. عام آدمی کے لیے جو نافلہ پڑھنا چاہ رہا اس کے لیے 12:30 سے زیادہ ثواب 12:35 میں ملے گا. یعنی یہ جو وقت میں بتا رہا ہوں یہ بطور مثال، 8 رکعت نافلہ پڑھ کے اگر واجب نماز پڑھیں تو اب اس آدمی کو جس نے اتنی دیر کر دی اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے کہ جس نے فوراً وقت پہ ظہر کی نماز پڑھ کے نافلہ کو چھوڑ دیا. یہ مسئلہ ظہر اور عصر کی نافلہ میں تو مسلمن ہے، ظہر اور عصر کی نافلہ میں تو یقیناً یہ مسئلہ ہے. اچھا، اب آپ کو اگر یاد ہو تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک اصول ہے اسلام کا کہ دن کی نمازوں کے نافلہ پہلے پڑھے جاتے ہیں، واجب نماز بعد میں، رات کی نمازوں میں واجب پہلے پڑھی جاتی ہے، نافلہ بعد میں، تو ایک اصول ہے. تو اب دن کی نمازوں میں ظہر اور عصر کے ساتھ صبح بھی، صبح میں بھی یہی مسئلہ پیش آئے گا کہ صبح کا وقت آ گیا، فرض کیجیے 5 بجے، کیونکہ یہاں تو بات منٹ کی نہیں سیکنڈ کی ہو رہی، صبح کے بھی تو 2 رکعت نافلہ ہیں، صبح کے بھی تو 2 رکعت نافلہ ہیں، وہاں بھی سیم مسئلہ آئے گا کہ 5 بجے وقت آیا اور 5 بجے ہم نے نافلہ پڑھی تو 5:02 سے ہماری واجب نماز شروع ہوگی. تو کیا بہتر، ہم 2 منٹ ٹھہر کے واجب نماز پڑھیں یا 5 بجے پہلے واجب نماز پڑھ لیں، نافلہ بعد میں پڑھیں؟ کیونکہ اگر وہ مسئلہ ہوتا تو نافلہ پہلے پڑھنے کا مسئلہ ہی ختم ہوتا. اسی لیے اسلام نے کہا کہ نہیں، نافلہ پڑھنے والا اگر دیر سے نماز پڑھے واجب تو کوئی بات نہیں، لیکن نافلہ کی وجہ سے. اگر ہم نافلہ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور 12:35 پہ نماز پڑھیں تو ہمارا ثواب کم، نافلہ کی وجہ سے اگر ٹھہریں تو ٹھیک. اچھا، صبح کی نماز میں یہ مسئلہ ہر ایک کو پیش نہیں آئے گا، ظہر اور عصر میں تو ہر ایک کو مسئلہ پیش آئے گا، کیونکہ ظہر کا مسئلہ یہ کہ ظہر کی نافلہ نماز بھی وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، مگر صبح کی نافلہ کا مسئلہ تو آپ کو معلوم کہ صبح کی نافلہ وقت سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی. نافلہ کا وقت واجب نماز سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب اذان ہوگی یا ٹائم ٹیبل میں جو وقت لکھا ہے کہ نماز صبح کا یہ وقت ہے نافلہ بھی اس وقت پڑھی جائے. نافلہ کا وقت صبح سے پہلے آ جاتا ہے. کتنا پہلے آ جاتا ہے؟ ایک ضمنی بات آ گئی. کتنا پہلے آ جاتا ہے؟ آقا خوئی کے نزدیک رات کا جو چھٹا حصہ ہے, رات کا جو چھٹا حصہ ہے 1/6 وہ نافلہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں رات کب شروع ہوتی ہے؟ آج سورج ڈوبا. میں مثالیں دے رہا ہوں, یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کیسے تو پتہ نہیں آپ کس موسم میں سنیں گے. آج کا جو وقت ہے اس وقت نہیں رہے گا, تو یہ آج کی مثال کہ فرض کیجئے کہ آج سورج ڈوبا 6:30 اور صبح کی نماز کا وقت آیا کل صبح 6:00. اگر 6:00 آج کل نہیں آ رہا, آج کل 6:45 آ رہا ہے, 5:45 یا 5:45 یا شاید 5:45 سے بھی کم ہو گیا ہوگا. یہ مسئلہ مشکل ہے کیونکہ اکثر لوگوں کو نماز صبح کی نماز میں قضا کا وقت یاد ہوتا ہے, شروع ہونے کا وقت یاد نہیں ہوتا. تو بہرحال 5:45 کے آس پاس ہے صبح کی نماز کا وقت آج کل. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 6:30 رات شروع ہوگی اور صبح کے 6:45 ختم ہو جائے گی. اب یہ جو رات بنتی ہے پوری 8 گھنٹے 9 گھنٹے, اس کا آپ ایک چھٹا حصہ لے لیجیے, اس کے آپ 6 حصے کر دیجیے. مطلب یہ تقریباً 11 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی رات بنی. 12 گھنٹے کی اگر رات بنے تو چھٹا حصہ ہوا 2 گھنٹے. تو صبح کی اذان سے 2 گھنٹے پہلے نافلہ کا وقت شروع ہو جائے گا. رات کا 1/6 نافلہ صبح, وہ واحد نافلہ, واحد نافلہ. اگر ہمارا یہ امتحان کیونکہ کچھ نیلامگر ٹائپ کا ہوتا ہے, اس لیے اس میں اس قسم کا سوال بھی ڈالا جا سکتا, وہ واحد نافلہ بتائیے کہ جس کا وقت اپنی نماز سے پہلے شروع ہو جاتا. بھائی ظہر کی نافلہ کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے, عصر کی نافلہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب عصر کا وقت شروع, مغرب کی نافلہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب مغرب کا وقت شروع, عشاء کی نافلہ جب عشاء کا وقت, صبح کی نافلہ واحد نافلہ کہ صبح کا وقت بعد میں آتا ہے, نافلہ کا وقت پہلے آ جاتا ہے. کتنا پہلے آتا ہے؟ آغائے کوئی کہ یہاں رات کا چھٹا حصہ جو لاسٹ 1/6 پارٹ ہے, جو لاسٹ پارٹ ہے. 2 گھنٹے اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو سمجھے 2 گھنٹے پہلے, 9 گھنٹے کی رات ہے تو 1.5 گھنٹے پہلے, 6 گھنٹے کی رات ہے تو 1 گھنٹے پہلے. بہرحال نافلہ صبح کا وقت آ جاتا ہے. یہ آغائے کوئی کے نزدیک. اور آغائے خمینی کے نزدیک 1/6 نہیں, ان کے نزدیک جو صبح صادق ہے, جو صبح کاذب کہلاتی, ایک صبح کاذب ہوتی ہے ایک صبح صادق ہوتی. صبح کاذب کسے کہتے ہیں؟ کہ آسمان پر مشرق کی طرف روشنی نمودار ہو لیکن تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو گئی. پھر صبح صادق ہوتی ہے, اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مشرق میں روشنی نمودار ہوئی پھر وہی بڑھتے 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 دن نکل آئے, سورج نکل آئے. یہ صبح صادق. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ روشنی نکلتی مگر وہ نکل کے ختم ہو جاتی ہے, وہ صبح کاذب. اب اگر حساب لگائیں تو شاید اتنا ہی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بنتا, لیکن آغائے کوئی کے نزدیک تو آپ ٹائم ٹیبل رکھ کر بلکہ اخبار میں نماز صبح اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے بھی حساب لگا سکتے ہیں رات کا 1/6. آغائے خمینی کی ہاں صبح کاذب. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ اوقات نماز میرا مسئلہ نہیں. اچھا اب ایک بات آ گئی ہے تو ضمناً میں بتا دوں, کیونکہ بہت سے چھوٹے چھوٹے مسئلے عام حالت میں کتابوں میں نہیں ملتے. ایک چھوٹا ضمنی مسئلہ, یہ جو نافلہ صبح ہے اس کے بارے میں ایک اور بہت عجیب بات ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح کے نافلے کو نماز شب کے ساتھ پڑھنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے. نماز شب کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ آدھی رات کو نماز شب پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ صبح کا نافلہ بھی پڑھ سکتے ہیں, آدھی رات کو بجائے 11 کے 13 رات. ہاں اگر آپ نافلہ الگ پڑھیں نماز شب الگ پڑھیں تو یہ سہولت نہیں, پھر تو سہولت ہے کہ نماز صبح سے 2 گھنٹے پہلے نافلہ پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی نافلہ صبح کو نماز شب کے ساتھ پڑھے تو ایک دفعہ ہم اٹھیں ٹھیک ہے, ایک ہی حلے میں پوری ساری سنتی نمازیں پڑھ ڈالو, ایک ابھی اٹھیں پھر اٹھیں پھر صبح کے لیے اٹھیں تو یہ اجازت. بلکہ یہ اجازت تو کچھ اور زیادہ طویل کر دی ہے اسلام, یہاں تک کر دیا ہے کہ وہ لوگ جن کو اجازت ہے کہ رات کو سوتے وقت نماز شب پڑھ سکتے 10 بجے 9 بجے, کس کو اجازت ہے؟ وہ مسافر جو اتنا تھکا ہے کہ نماز شب کے وقت آنکھ نہیں کھلے, جوان آدمی کی جس کی آنکھ نہیں کھلے, وہ بیمار آدمی جس کی آنکھ نہیں کھلے, وہ آپ کو پتا ہے کہ نماز شب پیشگی بھی پڑھ سکتا. تو اگر اسی کے ساتھ نافلہ صبح پیشگی پڑھنا چاہے تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے. نافلہ صبح میں اسلام نے اتنی سہولتیں رکھی ہیں جو نماز شب سے بھی بڑھ گئی. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. تو اصل مسئلہ کیا ہوا کہ نمبر ایک موقع جہاں دیر کرنے کی اجازت, جو آدمی ظہر و عصر کی نماز پڑھنا چاہتا مگر ان کے نافلہ بھی پڑھنا چاہتا وہ نافلہ کے برابر ٹھہر سکتا ہے, اس کو تو ٹھہر نہیں پڑے گا. اور صبح کی نماز میں اگر اس نے نافلہ وقت آنے سے پہلے پڑھ لیے ہیں تو اس کے لیے بالکل ثواب ہے, جیسے ہی وقت آ جائے ویسے ہی واجب نماز پڑھو. جیسے 5 بجے صبح کا وقت آتا اگر نافلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نماز شب کے ساتھ یا رات کے چھٹے حصے میں, تو اب جب وقت واجب آیا نافلہ تو ہم پہ نہیں, اب ہم کو 2 منٹ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, ثواب کم ہو جائے, ہمیں بالکل ٹائم پہ پڑھنا ہے. لیکن وہ آدمی جس نے صبح کے نافلہ نہیں پڑھے اب تک, اس کے لیے سیم مسئلہ ہے کہ نافلہ پڑھنے حد کی حد تک وہ 2 منٹ 1 منٹ 1.5 منٹ ٹھہر سکتا ہے, اس کو دیر سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا, فٹافٹ نماز پڑھنے کا ثواب کم ملے گا. یہ ہو گیا نمبر ایک. نمبر دو آدمی کون ہے؟ نمبر دو عورت ہے, آدمی نہیں ہے بلکہ عورت ہے. وہ کون ہے؟ نمبر دو بھی عورتوں کا مسئلہ ہے, نمبر تین بھی عورتوں کا مسئلہ ہے, نمبر چار پھر ہمارا آپ کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ چار ہی آج میں بیان کر سکوں گا. نمبر دو کون سی عورت؟ وہ عورت کہ جس کے پاس, وہ عورت جو بچے کی پرورش کر رہی ہے. اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ بچے کو پالنے والی عورت جس کے پاس ایک ہی لباس ہے اور اس کا بچہ بار بار پیشاب کرتا, تو اس کو اسلام نے ایک اجازت دی کہ وہ دن میں ایک مرتبہ اپنے کپڑے کو پاک کر لے اور باقی سارا دن جتنی مرتبہ اس کا بچہ پیشاب کرے وہ اسی نجس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ سکتی. لیکن اس میں شرطیں بہت ساری ہیں, اتنی شرطیں ہیں کہ ہمارے معاشرے کی شاید کسی عورت کے لیے یہ مسئلہ, یہ سہولت نہ مل سکے. کیونکہ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ اس عورت کے پاس ایک ہی جوڑا ہو. یہ تو بہت مشکل ہے آج کے دور میں, غریب سے غریب کے پاس بھی 2-4-5 جوڑے ہوتے ہیں. اگر 2 جوڑے بھی ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ نماز کا جوڑا الگ رکھو اور بچے کی پرورش کا جوڑا الگ رکھو, یہ سب سے اہم شرط ہے. اس کے علاوہ آگے کوئی کہ یہاں کچھ شرطیں زیادہ, کہ لڑکے کی ماں کو سہولت ہے اگر بچی ہے, اس کی ماں کو سہولت نہیں, ماں کو سہولت ہے کسی اور رشتے دار کو سہولت نہیں. وہ ساری تفصیلات آپ توضیع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور میرا ایک کیسٹ ہے سلوان پر, اس میں بھی آپ سن سکتے ہیں. خلاصہ یہ کہ وہ عورت جسے اپنے بچے کی وجہ سے سہولت ملی کہ دن میں ایک مرتبہ اپنا کپڑا پاک کر لو, باقی سارا دن بچہ جتنا پیشاب کرے اس کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی, اس عورت کے لیے مستحب یہ کہ زہرین کی نماز وہ بالکل آخری وقت میں پڑھے. کیوں مستحب کیوں ہے؟ اس لیے کہ زہرین کی نماز آخری وقت میں پڑھے اور اس سے پہلے کپڑے کو پاک کر لے بالکل اسی وقت, پھر کپڑا پاک کر کے فوراً ظہر اور عصر کی نماز پڑھے, 10 منٹ کے بعد مغرب اور عشاء کا وقت شروع ہو جائے. یعنی ایک ہی سلسلے میں وہ چاروں نمازیں پڑھ لے اور کپڑا ایک دفعہ اس نے پاک کیا ہوا, تو اب یہ ہوگا کہ صرف صبح کی نماز اس کو نجس کپڑے میں پڑھنا پڑے گی. لیکن چونکہ یہ واجب نہیں ہے, اسلام نے اس کو سہولت دی, وہ چاہے ایک مرتبہ پاک کر کے چاہے تو 3-4 نمازیں نجس کپڑوں میں پڑھے کوئی بات نہیں, اس لیے اس کو واجب نہیں تھا. لیکن مستحب ضرور ہے کہ اپنی نماز کو پاک کپڑے میں پڑھنے کی خاطر مغربین کی نماز اول وقت پڑھے, زہرین کی نماز آخر وقت پڑھے, تاکہ یہ چاروں نمازیں 15-20 منٹ میں جمع ہو جائیں, یہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی اب اگر وہ زہرین کے وقت پاک کپڑے میں نجس کپڑے میں نماز پڑھے گی اول وقت, اس سے زیادہ آخر وقت کی نماز کا ثواب ہے, اگرچہ وہ نماز بھی پہلے والی نماز بھی صحیح ہے. یہ ہوئے دو مسئلے. تیسرا مسئلہ, جو عورت, جس عورت کو استحاضہ کثیرہ, جو عورت استحاضہ کثیرہ کی حالت میں, اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ظہر کی نماز دیر سے پڑھے اور مغرب کی نماز دیر سے پڑھے. اب یہاں پر پھر ایک مسئلہ آ جائے گا جس کو میں نہیں آج نہیں بتا سکتا, بلا وجہ میں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا. دو چیزیں آپ نے رکھی ہیں, اب تیسری اور چوتھی چیز ترتیب سے ہٹ کے سن لیجئے تاکہ وقت بھی ضائع نہ ہو, مجھے ایک گھنٹہ بہرحال آج پورا کر دینا اور پھر باقی باتیں کر. تیسرا, وہ آدمی کہ جس پر کوئی آج کی قضا نماز باقی, وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو پڑھوں. اب جیسے صبح کی قضا پڑھ لی, کر لی ہے کسی نے, تو مستحب کیا ہے کہ زہرین میں پہلے قضا پڑھو پھر ادا پڑھو. اب زہر کا وقت آ گیا 12:30 پہ, یہ آدمی 12:30 پہ کھڑا ہوا مصلی پر, اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں نے پہلے صبح کی پڑھی تو 2 منٹ اس میں نکل جائیں گے, ظہر کی ادا نماز جو ہے وہ 12:32 پہ ہوگی. نہیں, 2 منٹ کا ثواب کیوں نکلے, پہلے ظہر کی ادا پڑھ لو, قضا بعد میں پڑھیں. یہ غلط خیال آ گیا, کیونکہ جس پر قضا نماز باقی, اگر اول وقت میں وہ قضا نماز پڑھنا چاہ رہا تاکہ پہلے قضا میں پڑھ لو, تو یہ خود ایک مستحب عمل. اس کی وجہ سے اول وقت کو اگر وہ ذرا لیٹ کر دے, یعنی 2 منٹ 3 منٹ, تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کی نماز صحیح. یہی مغرب کا مسئلہ ہے کہ اتفاق سے ایک آدمی نے ایک دن صبح ظہر عصر تینوں نمازیں قضا کر دی, اب تینوں پڑھے گا تو 10 منٹ لگیں, مغرب کے اول وقت میں مصلی پہ کھڑا ہوا, اس نے سوچا کہ 3 رکعت نماز تو جلدی ہوتی ہے, یہ پہلے پڑھ لو تاکہ اس کا منٹ کا ثواب مل جائے, قضا بعد میں پڑھ لے. نہیں, اس نے ثواب کھو دیا. بلکہ اس کو الٹا کرنا چاہیے کہ پہلے آج کی جو قضا نمازیں ان کو اپنی گردن سے اتار دے, کیا اس میں 10-12 منٹ لگیں, پھر مغرب کی نماز جو 10 منٹ دیر سے پڑھی اس کا ثواب زیادہ ہوگا اس مغرب کی نماز سے جو اول وقت یہ پڑھ لیتا. یہ ہوا تیسرا آدمی. چوتھا اور آج کی گفتگو کا آخری مسئلہ, وہ آدمی جس کو نماز دیر سے پڑھنا مستحب. اچھا, اب چوتھے مسئلے میں آ گئے, خوئی اور خمینی کا مسئلہ بالکل الٹا, یعنی 180 کا ڈفرینس ہے دونوں کے مسئلوں میں. یہ بڑے امام باڑے میں پچھلے سال رمضان میں آ گیا تھا. چوتھا مسئلہ کیا ہے؟ چوتھا مسئلہ یہ کہ وہ آدمی کہ جو تیمم سے نماز پڑھے گا, وضو تو نہیں کرے گا, اس کو تیمم سے نماز پڑھنا, مگر یہ احتمال اور امکان ہے کہ شاید آخر وقت تک میری بیماری دور ہو جائے یا پانی مجھے مل جائے. یقین نہیں ہے, یقین ہے تو انتظار کرنا واجب. ایک آدمی ہے, جب نماز کا اول وقت آیا اس وقت اس کے پاس پانی نہیں تھا, یا نہیں تھا یا وہ بیمار تھا, استعمال نہیں کر سکتا, لیکن اس کو احتمال ہو رہا ہے کہ شاید نماز کے آخر وقت تک میں وضو کے قابل ہو جاؤں یا غسل کے قابل ہو جاؤں. صبح کو آنکھ کھلی, نماز کا اول وقت تو بڑی سردی کا وقت ہے, لیکن سورج نکلنے کے قریب کچھ بہرحال موسم میں گرمی آ جاتی ہے, یا یہ کہ بیمار آدمی ہے شام تک ٹھیک ہو جاؤں گا, یا اس وقت پانی نہیں ہے شام تک پانی آ جائے گا, تیمم کرنا, لیکن یہ امکان ہے کہ شاید شام تک میری یہ حالت جو ہے وہ دور ہو جائے گی, ایسے آدمی کے لیے مستحب ہے. مستحب یہ ہے کہ یہ بھی انتظار کرے آخر وقت تک, واجب نہیں, ابھی بھی پڑھ سکتا, لیکن ابھی نماز جو تیمم کے ساتھ پڑھی جا رہی, جبکہ دل بار بار کہہ رہا ہے شاید شام تک ٹھیک ہو جاؤں, شاید شام تک ٹھیک ہو جاؤں, ایسی نماز کا ثواب کم, انتظار کر کے آخر وقت میں پڑھو. البتہ اگر یقین ہے کہ آخر وقت تک ہماری مجبوری دور ہوگی تو انتظار واجب. وہ آدمی یقین نہیں ہے, احتمال ہے کہ شاید شام تک میرا عذر دور ہو جائے, وہ اول وقت میں بھی پڑھ سکتا ہے نماز, لیکن جتنا انتظار کر, یعنی آخر وقت کا ثواب دیا تھا. یہ ہمارے تمام علماء کہتے ہیں سوائے آغائے خوئی کے. آغائے خوئی کہتے ہیں کہ تیمم والے کو احتیاط واجب یہ ہے کہ ٹھہرنا پڑے گا آخر وقت تک. دیکھیے باقی مجتہدین کیا کہہ رہے ہیں کہ اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہو, آخر کا ثواب زیادہ. خوئی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, ثواب وباب کا مسئلہ نہیں ہے, احتیاط واجب یہ ہے کہ آخر وقت تک ٹھہرو, احتمال بھی ہو کہ شاید مجبوری دور ہو جائے, تب بھی تیمم والا آدمی صبح اول وقت میں فٹافٹ نماز نہیں پڑھ سکتا. زہر کا وقت 1 بجے آیا, احتمال ہے کہ شاید 6 بجے تک مجبوری دور ہو جائے, ٹھہرنا واجب. یعنی جو یقین کا مسئلہ ہے, آپ کو یقین ہو کہ شام تک میں ٹھیک ہو جاؤں گا, وہی احتمال کا مسئلہ ہے احتیاط واجب کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب آپ رجوع کر سکتے ہیں, لیکن بار بار یہ مسئلہ اصول فقہ کے طالب علموں کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں. تو آغا خمینی کے نزدیک چوتھا مقام کیا بنا, کہ تیمم والے آدمی کے لیے جس کو احتمال ہے ٹھیک ہونے کا, اول وقت کی نماز کا ثواب کم ہے لیکن نماز تو صحیح, آخر وقت کا ثواب زیادہ. لیکن آغا خوئی کے یہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہوا. پھر آغا خوئی کے یہاں جب مسئلہ نہیں ہوا تو وہ 14 گھٹ کے 13 ہو گئے؟ نہیں, اسی کے اگلا, اسی سے ملا ہوا ایک مسئلہ ہے, اس میں بات بالکل الٹی ہو گئی. وہ کیا ہے کہ تیمم کے علاوہ اگر کسی کوئی اور مجبوری ہے آدمی کے پاس, مثلا اس کے پاس پاک کپڑا نہیں ہے, احتمال ہے کہ شاید شام تک پاک کپڑا مل جائے. دیکھیے, ایک تو مجبوری ہے تیمم, ایک مجبوری تیمم نہیں, کوئی اور مجبوری, کوئی پاک کپڑا نہیں. یا مثلا ہم نجس سجدے جگہ ہمارے پاس ہے, ایسی جگہ قید ہیں کہ پاک سجدے جگہ نہیں مل رہی, احتمال ہے شام تک ہم کو رہائی مل جائے. اور کوئی سوائے تیمم کے کوئی اور مجبوری ایسی پیش آ رہی, اس کے اندر مسئلہ الٹا ہو گیا. اس میں کیا ہو گیا؟ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ تیمم کے علاوہ اگر کوئی اور مجبوری, خصوصاً نجس لباس کی مجبوری, نجس جگہ کی مجبوری, یا ہلتی ہوئی جگہ کی مجبوری, ریل میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, احتمال ہے کہ شاید شام تک قضا ہونے تک ریل کہیں ٹھہر جائے, یقین نہیں ہے, یقین ہو تو آپ پر واجب ہے انتظار کریں, احتمال ہے کیونکہ نماز میں واجب ہے کہ جگہ ہلتی بھی نہ ہو, ساکن ہو, لیکن اس وقت ہم ریل میں ہیں, پتہ نہیں ریل رکے گی نہیں رکے گی, نہیں خریدا ہم نے 2 روپے کا ٹائم ٹیبل ریلوے بک اسٹال سے, کچھ نہیں پتا کہ ریل مسلسل چلے گی یا کہیں جا کے رکے گی, نہیں معلوم ہم کو, احتمال ہے کہ شاید رک جائے, بھائی 6 گھنٹے تو بہت لمبے ہوتے ہیں, ضرور کہیں نہ کہیں رکے گی, لیکن احتمال ہے, یقین نہیں. یا صبح کی نماز میں تو اور زیادہ ہوتا ہے, 1.5 گھنٹے تو ہو سکتا ہے ریل مسلسل چلے. اب یہ جو ہلتی بھی جگہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بھی تو ایک مجبوری ہے, نجس کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بھی تو ایک مجبوری ہے. عورت, اس کا تو نماز کا لباس بہت ہی زیادہ لمبا چوڑا ہوتا ہے, اس کے پاس دوپٹہ یا صحیح چادر نہیں, مجبوری میں اسی طرح پڑے گی, لیکن احتمال ہے کہ شام تک صحیح لباس مل جائے گا. اس صورت میں آغا خمینی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ شام ہی تک ٹھہرو, اول وقت پڑھ ہی نہیں سکتے, تیمم میں فرما رہے تھے اول وقت پڑھ سکتے ہیں, لیکن باقی کوئی مجبوری ہے تو آغا خمینی فرماتے ہیں اول وقت میں پڑھ ہی نہیں سکتے, شام تک ٹھہرنا احتیاط واجب. ان کے یہاں یہ مسئلہ ختم ہو گیا, اور آغا کوئی اس میں الٹی بات کر رہے ہیں کہ نہیں تیمم کے علاوہ کوئی مجبوری ہے, احتمال ہے کہ شام تک دور ہو جائے گی تو اول وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن انتظار کرنا بہتر ہے, لیٹ نماز کا ثواب اس نماز سے زیادہ ہوگا. تو میں نے 14 جو آپ کے سامنے فیگر دیا تھا اس میں چوتھے کے اندر 2 مسئلے جمع کر دیے, فقط اس لیے کہ آغا ایک کو آغا کوئی مانتے ہیں, ایک کو آغا کو میں نہیں مانتے, اس وجہ سے وہ 4 کے فیگر میں دونوں کا ایک ایک مسئلہ آ گیا اور وہ رہے وہی 14. خلاصہ کیا ہوا کہ جو آدمی تیمم کر رہا ہے اور احتمال ہے کہ شام تک میری مجبوری دور ہو جائے گی, آغا خمینی کہتے ہیں اس کے لیے اول وقت کی نماز کا ثواب کم ہے, آخر وقت کی نماز کا ثواب زیادہ ہے. کوئی صاحب کہتے ہیں اول وقت کی نماز ہی غلط ہے احتیاط واجب کی بنا پر. اچھا, اور اگر کسی اور مجبوری کی وجہ سے آدمی نماز میں کوئی کمی کر رہا ہے لیکن احتمال ہے کہ شام تک یہ کمی دور ہو جائے گی, آغا خود فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اول وقت کا نماز کم ہے, آخر وقت کا زیادہ ہے, لیکن خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ہے ہی آخری وقت کی اور اول وقت میں تو اس کی نماز ہی غلط ہے. تو یہ ایک مسئلہ, یہاں 4 مسئلے مکمل ہوئے کہ جو آدمی نافلہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, بچے کی دیکھ بھال کرنے والا, جس پر کوئی قضا نماز ہے وہ پہلے پڑھنا چاہتا ہے, اور یہ مجبوری والے لوگ. اب بچے 10, یہ 10 مسئلے اس کے پیٹ میں وقت فضیلت کے بہت سارے مسئلے پوشیدہ ہیں. یہ جو مسئلہ ہے نماز کے اوقات کا, جس میں وقت فضیلت کے بہت سارے باریک باریک مسئلے ہیں جو اردو کتابوں میں نہیں ملتے ہیں, انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے. آج بھی میری گفتگو بالکل وقت کے مطابق بلکہ وقت سے تھوڑا زائد ہوئی, ایک مجبوری کی وجہ سے میں فوراً اس وقت جانے پہ مجبور ہوں, چنانچہ سوال و جواب آج نہیں ہو سکیں گے, انشاءاللہ آئندہ سے. اب 3-4 کلاسز تو رہی گئی ہیں, اب سارے وعدے ہی مجھے مکمل کرنا, آئندہ سے سوال و جواب کا وقفہ بھی پرانے انداز کے مطابق ہوگا. آپ حضرات درود بھیجتے